السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ تقدیر کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ تھے جو ڈائیورٹ ہو گئے اور جنہوں نے تقدیر کو صحیح نہ سمجھ کر یعنی اس کے بارے میں صحیح ڈیسیجن نہ لے کر گمراہی کا راستہ چوز کیا. تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ایز اٹ از جیسے کہ ہم سے تقاضا کیا گیا بہت زیادہ ضروری ہے. آئیے اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 432. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو فرقے اس کے وجہ سے پیدا ہوئے تھے جو اس میں ڈائیورٹ ہو گئے تھے. ایک تو قدریہ فرقہ اور ایک جبریہ فرقہ, اور دونوں ہی اپنے طور پر ایک طرح سے غلط راستے پر چلے گئے تھے. تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بات کئی دفعہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, یعنی وہی اختیار رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جو چیز ہونے والی تھی وہ اس کو ٹال سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے, اور جو واقعہ وقوع پذیر ہونے والا تھا وہ اس کو روک سکتا ہے, اور جو نہیں ہونے والا تھا وہ اس کو واقع کر سکتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں شامل ہے. اور ایون اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرہ, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ٹھہرایا, یعنی کس چیز کو کتنی مقدار میں بڑھنا ہے, کس تناسب میں بڑھنا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اس کا اندازہ ہے. تو تقدیر قدر کے معنوں میں بھی ہے, اندازے کے معنوں میں بھی ہے, اور آگے کیا ہونے والا ہے اس کے معنوں میں بھی ہے. یعنی کس کا تناسب کتنا برقرار رکھنا ہے اس حساب سے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو تقدیر پر ایمان کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں, اور تقدیر پر ایمان رکھنا واجب ہے کیونکہ یہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے, اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو تقدیر پر ایمان کے جو فائدے ہو سکتے ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان مکمل ہوتا ہے. دوسرا, تقدیر پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اس کی ربوبیت پر, اس کے رب ہونے پر ایمان مکمل ہوتا ہے کیونکہ جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے. تیسرا, انسان اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے جب وہ جانتا ہے یا اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, قضا اور قدر سے ہوتی ہے. تو ہر نقصان دہ چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے گا, اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے گا. اور جب وہ جانے گا کہ ہر خوشکن معاملات, ہر اچھے معاملات, ہر خوشی اس کو جو ملتی ہے وہ اس کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرے گا, اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ کی فضل و کرم کی وجہ سے مجھے ملی ہے. چوتھی بات, جب انسان تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے مشکلات, مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس دکھ کی شدت کا احساس ختم ہونے لگتا ہے اور نرمی کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے ہے, ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورۃ تغابن میں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت پر رکھتا ہے. تو یعنی آپ جب ہر اچھے برے فیصلے کو دل کے ساتھ مانتے چلے جاتے ہیں, سر تسلیم خم کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ہدایت دیتا ہے الحمدللہ. اور القمہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, لہٰذا وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. چھٹی بات, انسان نعمتوں کو عطا کرنے والے, یعنی جس نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ نعمتوں کو پھر اس ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، یعنی اپنا خود کا کریڈٹ نہیں لیتا، نہیں ہے وہ کالر نہیں کھڑے کرتا اپنے کہ اچھا دیکھا میری ذاتی جو میرے پاس چیزیں ہیں یا میری ذاتی ذہانت کی وجہ سے مجھے یہ چیز ملی ہے، ٹیلنٹ کی وجہ سے ملی، نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. اگر اس کو تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ جو حقیقی دینے والا ہے اس کو بھول جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں، جو آس پاس ان کے مقرب ہوتے ہیں، تو وہ بادشاہ جو بھی چیز ان کو دیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بادشاہ کے ہی احسان مند ہو جاتے ہیں اور ہر اچھا برا کام بادشاہ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن اصل دینے والا کون ہے اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اصل. اور پھر آخری چیز ہے تقدیر پر ایمان لانے کے فائدوں میں سے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ پیش آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جانتا ہے. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں پیش آتی ہیں تو وہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو وہ ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ بری اور اچھی تقدیر پر ایمان لانا. بری تقدیر سے مراد ایکچولی ہم انسان جس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جو انسان کی طبیعت سے میل نہ کھاتی ہو، جس کو ہم برا سمجھتے ہوں، یا جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے یا کوئی اذیت پہنچے یا کوئی ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہو. اور اچھی تقدیر وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ انسان کو اچھا لگے، جیسے اسے کوئی خوشخبری ملے، کوئی اچھائی مل جائے، کوئی نعمت میسر آ جائے، تو یہ اچھی تقدیر ہم اس کو سمجھتے ہیں. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں برائی کس طرح ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی اس کی طرح منسوب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ویسے برائی منسوب نہیں کی جا سکتی. تو جواب یہ ہے کہ تقدیر میں برائی جو آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، یہ آپ کے لیے جو لکھ دی گئی تھی اس اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فائل ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا کہ انسان یہ برا کام کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم وہ العلم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کا پہلے سے علم تھا کہ فلاں فلاں شخص یہ کام کرے گا اور ایسا ہوگا، اور اس نے تقدیر لکھ دی تھی اس کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہا، اس بندے کی تقدیر میں وہ چیز لکھی گئی تھی، اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فائل ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے برائی. تو تقدیر اس اعتبار سے کہ وہ اس کے لیے اللہ کی تقدیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ محض خیر ہے. حتیٰ کہ اگر وہ انسان کے ساتھ میل نہ کھاتی ہو جو چیز جو اس کو پیش آئی ہے، اور انسان کے لیے ہو سکتا ہو تکلیف دہ ہو، ذرا رسا ہو، پھر بھی وہ خیر اور بھلائی ہے. تقدیر اگر بری ہے تو وہ اس کے مقدر کے اور انجام کے اعتبار سے ہے، لہٰذا تقدیر کا اچھا یا برا ہونا مقدر کے اچھا یا برا ہونے کے اعتبار سے ہے. جیسے اس کی مثال قرآن میں دی گئی ہے، سورہ روم کی آیت 41 میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا میں پیدا ہونے والے فساد اور اس کے جو سبب، جو اس کے ریزنز ہے، اس سے ہم کو بتا دیا اور اس کا انجام کیا ہوگا. تو فساد شر ہے اور اس کا سبب انسان کی بدعملی ہے، اور اس کا انجام پھر کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تو خشکی اور تری میں فساد کا پھل جانا بڑی حکمت کے تحت ہے، جس کی وجہ سے اس کی تقدیر خیر ہے اور وہ حکمت ہے. لوگوں کا گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا، یعنی جب شر پھیل جاتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، کچھ دوسرے لوگ دوسروں پر مسلط ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان پھر رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مڑتا ہے، اپنے اعمال کو چیک کرتا ہے کہ اچھا کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفر ہے یا نافرمانی ہے، یہ بھی شر ہیں اور یہ اللہ کی تقدیر سے ہیں، مگر یہ عظیم حکمت کے تحت ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر شریعت باطل ہو جاتی اور لوگوں کی جو تخلیق ہے وہ بیکار قرار پاتی ہے. لہٰذا خیر اور شر رکھے گئے تاکہ لوگوں کو آزمانے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہو, کس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ کون اچھے ہیں اور کون برے ہیں. مقدور یعنی وہی تقدیر, اس کی اقسام. اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, تو اس کی دو قسمیں ہیں, کونی اور شرعی. کونی مطلب جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کن سے ہوتی ہیں, کن اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہیں, اور شرعی جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کا اس کو مکلف بنایا ہے, جیسے جو شریعت ہمارے لیے رکھی گئی ہے, شریعت نے جن باتوں کو منع کیا ہے, جن کے کرنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو کونی ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی ناپسندیدہ چیز کو کسی کے مقدر میں کر دے تو ایسا ہر حال میں ہو کر رہے گا, چاہے وہ انسان اسے پسند کرے یا اس سے انکار کر دے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ہر حال میں ہونا ہی ہونا ہے. اور جو مقدور شرعی ہے, انسان اس پر کبھی عمل کرتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا, لیکن اسے پسند کرنے کے اعتبار سے وہ ایک الگ تفصیل ہو جائے گی. اگر وہ اللہ کی اطاعت پر مبنی ہے تو اسے پسند کرنا واجب ہے, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہے تو پھر اسے ناپسند کرنا اور اس کے خلاف جانا ضروری ہے. یعنی کوئی کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی کام کا حکم دیا, جیسے نماز پڑھنا, یہ فرض ہے ہم پر, تو اس کو پسند کرنا بھی ہم پر واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وہ. اور جو نماز کو ناپسند کرتا ہے تو یہ چیز غلط ہو جائے گی, وہ غلط کر رہا ہے, سمجھے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہیں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیتی رہے, نیکی کا حکم کرتی رہے اور گناہ سے روکتی رہے. اب آپ دیکھیں کہ اس بنا پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر فیصلہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, ان تمام امور پر ایمان لانا ضروری ہے, کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ فیصلہ. اب اسے کچھ لوگ پسند بھی کر سکتے ہیں اور ناپسند بھی. اگر کوئی شخص ہے سمجھے, اسے کفر واقع ہو گیا, تو ہم اس کے کفر کے واقع ہونے کو تو ناپسند کریں گے, مگر اس حیثیت سے اسے پسند بھی کریں گے کہ اسے اللہ نے واقع کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس شخص کے لیے وہ کفر ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا, جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیوں لکھ رکھا تھا؟ نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر لوگوں کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا تھا اپنے علم اور قدرت کاملہ کی بنیاد پر کہ یہ شخص کے اندر ایسی کوئی خیر ہے نہیں بلکہ شر ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کے مطابق اس کی تقدیر میں وہ لکھ رکھا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کے بھی درجات ہیں. جیسے کہ رائٹر یہاں لکھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کے دو درجے ہیں, اور ہر درجہ دو چیزوں کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ تقدیر کا باب وہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین باب ہے, یعنی علم اور دین کے مشکل ترین ابواب میں سے ایک ہے تقدیر کا. اور اس میں جو کنٹروڈکشن تھوڑا سا, یعنی اختلاف تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن تھوڑا سا کچھ اس میں صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے, لیکن جو حق کا تلاش کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی اس میں پھر دھوکہ نہیں کھاتا, وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا, ایسے بہت سارے لوگوں سے باتیں سنی ہوں گی آپ نے کہ کیا کریں, ہماری تقدیر میں لکھا ہے تو اب اس کو تو ہم ٹال نہیں سکتے, یعنی کوئی بھی جو چیز ہونی ہے. اب کچھ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے تو کہتے کہ اللہ کا فیصلہ, اللہ ہی نہیں چاہتا ہم نماز نہ پڑھیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے, اگر اللہ چاہیں گا تو ہم خود نماز پڑھ لیں گے, ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں, بس ہم یہ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں, جب اللہ چاہے گا جب اچھا کام ہوگا ہم سے, ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہ رہا ہے تو ہم سے یہ کام ہو رہا ہے. تو یعنی ہر چیز کو کس پر ڈال دیتے ہیں؟ اللہ پر ڈال دیتے ہیں, نعوذ باللہ, تقدیر پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی درست نہیں ہے, ہے نا, ہم سبھی جانتے ہیں. تو اس بارے میں صحیح راستہ اپنانا, تلاش کرنا اور صحیح بات تک پہنچنا تھوڑا مشکل کام ہے, لیکن جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو تقدیر پر ایمان کے درجات میں سے پہلا درجہ اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم سے, جس کے ساتھ وہ ازل سے ابد تک موصوف ہے, جانتا ہے کہ مخلوق آئندہ چل کر کیا عمل کرنے والی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں سب ٹائٹل ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم سے موصوف ہے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے جو مخلوق کر رہی ہے یا آئندہ کیا کرے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ڈائیورٹ ہو گئے تھے, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے جو فرقے ہم پیچھے پڑ آئے ہیں, جہمیہ اور مرجیہ فرقہ, وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں کہ اس کو بندہ کیا کرنے والا ہے, جب بندہ کوئی کام کر گزرتا ہے تب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو بہت ہی غلط بات ہوئی نا. آپ خود سوچیں کیسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا. تو مخلوق آئندہ کیا کرنے والی ہے یا اس کے کرنے کے بعد ہی اسے اس کا علم ہوتا ہے یا پہلے سے علم ہے, اس کے بارے میں کچھ لوگ ڈائیورٹ ہو گئے تھے. جبکہ جو صحیح مکتبہ فکر, صحیح سوچ رکھنے والے جو علماء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے سے علم ہے. اور علماء کی اصطلاح میں علم قدیم, قدیم وہ چیز ہے جس کی ابتدا کا اول نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ان گزشتہ زمانوں سے جن کی کوئی نہایت نہیں ہے ان باتوں کو جانتا ہے جو مخلوق کرنے والی ہے. قدیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی چیز تھی, نہیں. قدیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے اس بات کا, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. بس جب اللہ تعالیٰ نے چاہا جب سے اس کو اس کا علم ہے. کیونکہ لغت کے اعتبار سے ہم یہاں قدیم کے معنی نہیں لیں گے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے لحاظ سے کہ اس کو ہر بات کا پہلے سے ہی علم ہے. جیسے قرآن میں یہ لفظ بھی آتا ہے سورہ یاسین میں, حتی آدک الارجون القدیم, یہاں تک کہ وہ کھجور کی قدیم شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ جو کھجور کی شاخ ہوتی ہے, جو برانچ ہوتی ہے, وہ ازلی قدیم نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ماں باپ کے اعتبار سے قدیم ہے. یعنی چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے, ایسے ہی کھجور کی شاخ بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے. یعنی کبھی وہ بڑی رہتی ہے پھر بعد میں سوکھ جاتی ہے, چھوٹی ہو جاتی ہے, پہلے چھوٹی رہتی ہے پھر بڑی ہو جاتی ہے. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا اور پھر ہوا, وہ قدیم کے معنوں میں نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدیم ازلی علم کے ساتھ اس بات سے متصف ہے, یعنی یہ اس کی صفت میں سے ہے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ مخلوق کیا عمل کرنے والی ہے. یعنی ایسا قدیم علم ہے جس کے اول کی کوئی نہایت نہیں, یعنی کب سے شروع ہوا ہم نہیں جانتے. وہ اپنے قدیم علم سے اس بات کا علم رکھتا ہے کہ انسان فلاں دن فلاں جگہ فلاں کام کرے گا. اس بات پر ایمان رکھنا ہم پر واجب ہے, اور اس کی دلیل ہمیں کتاب اللہ میں بھی ملتی ہے اور سنت میں بھی اور عقل انسانی میں بھی ملتی ہے. قرآن سے اس کی دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اکثر آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے, واللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما, یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما, ہمارے رب تو ہر چیز کا اپنی رحمت اور علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے. اور سورۃ طلاق میں آتا ہے, لِتَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یقیناً اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. سبحان اللہ, اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنت رسول میں ہمیں کہاں سے اس کی دلیل ملتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی, اور یہ کہ انسان کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ کبھی خطا کرنے والی نہیں تھی, اور جو نہیں پہنچی وہ کبھی پہنچنے والی نہیں تھی, اور یہ کہ قلمیں خشک ہو گئیں, یعنی قلم پین خشک ہو گئے, اور دفتر لپیٹ دیے گئے. اور اسی سے ملتا جلتا مضمون ہم کو احادیث میں ملتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کی تقدیر لکھ دی تھی کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. تو یہ قرآن اور حدیث سے دلائل تھے. اب ہم عقلی دلیل دیکھیں گے, کیونکہ قرآن اور حدیث سے دلائل تو ہم لوگ مانیں گے نا, یعنی میں اور آپ جو اہل ایمان ہیں وہ مانیں گے, لیکن جو نان مسلم ہیں وہ قرآن اور حدیث کو کیوں مانیں گے؟ تو ان کے لیے عقلی دلائل. تو جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کی مخلوق ہے. یعنی عقل کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم ہو. جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اللہ یعلم من خلق وهو لطیف الخبیر، کیا وہ اسے نہیں جانتا جسے اس نے خود پیدا فرمایا ہے اور وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے. تو کتاب و سنت اور عقل سبھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ازلی علم کے ساتھ اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اس کی مخلوق کیا کچھ کرنے والی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ ڈائیورٹ ہوئے یا جن لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نہ اس میں بھول ہے اور نہ ہی اس میں ہم آگے پیچھے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایسا کرنا چاہا پھر بعد میں ایسا کرنا چاہا. نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ پہلے انسان ایسا کرے گا اور پھر ایسا کرے گا. نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی بات کو بھولتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں چینجز ہو سکتے ہیں، اللہ کی جس میں اللہ تعالیٰ خود ہی چاہے یا اللہ تعالیٰ نے خود ہی لکھ دیا ہو کہ اس میں چینج کیا جائے گا. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے. جبکہ ہم یعنی جو مخلوق کا علم ہے اس میں جہل یعنی لا علمی بھی ہے، کبھی ہونا کبھی نہ ہونا، آگے پیچھے ہونا بھی ہے اور بھول، ساری چیزیں شامل ہیں. تو ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم، اس سابق علم کے ساتھ اس بات کا علم ہے کہ مخلوق کیا عمل کرنے والی ہے، جس کے ساتھ وہ ازل اور ابد سے موصوف ہے. یعنی اس کی صفات میں سے ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ کون کیا عمل کرے گا، کب آگے پیچھے کرے گا، اور اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے. یعنی وہ شروع سے اس بات کو جانتا ہے. پھر اسی لیے آگے لکھتے ہیں رائٹر کہ اسے ان کے جمیع احوال کا علم ہے، یعنی تمام معاملات کا علم ہے، یعنی بندوں کی، ان کی اطاعت گزاریوں کا بھی علم ہے کہ بندے کیسے اطاعت کریں گے، اور ان کے معاصی کا بھی، ان کے گناہوں کا بھی، ان کے رزق کا بھی، اور ان کے اوقات مقررہ کا بھی، یعنی کن اوقات پر کیا چیز اللہ تعالیٰ کس کو عطا کرے گا. اور یہ اس بات کے لیے دلیل ہے رسول اکرم کا ارشاد کہ تم میں سے ایک کی خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے. اور پھر رسول اکرم نے جنین پر گزرنے والے مختلف حالت کا ذکر فرمایا. اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور اسے چار باتوں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جاتا ہے، اس کا عمل، رزق، وقت، یہ وقت مقررہ، اور اس کا بد نصیب یا خوش نصیب ہونا لکھ دے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا علم ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو اسے ہماری اطاعت گزاریوں کا بھی علم ہے اور ہماری نافرمانیوں کا بھی، ہمارا رزق بھی اس کے علم میں ہے اور ہمارا وقت مقررہ بھی اس کے علم میں ہے. اس پر کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، سبحان اللہ. انسان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کب اور کہاں مرے گا، کس وجہ سے مرے گا اور کس حال میں مرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے. یہ درجہ اولی کی پہلی چیز ہے، سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا کہ انسان کی موت کہاں واقع ہونے والی ہے، خود انسان بھی نہیں جانتا. بعض اوقات اس کی موت اسے اس سرزمین پر لے جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا پہلے سے علم ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جس وقت تاؤں نے امواج جو پھیلا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں 25,000 صحابہ اور تابعین کی وفات ہوئی تھی، یعنی اتنے اچھے اچھے لوگ، ابو عبیدہ بن جرہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے. ان سب لوگوں کی ڈیتھ وہ تاؤن کی وجہ سے ہوئی تھی، پلیگ پھیلا تھا، جیسے ابھی کووڈ جس کو ہم نے نام دیا تھا نا، تو ایسے ہی پلیگ تھا وہ. تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت خلیفہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیں وہاں پر جہاں تاؤن پھیلا ہے اور جا کر تاکہ ان لوگوں کو سپورٹ ملے، ایک مورل سپورٹ. لیکن راستے میں ہی عمر رضی اللہ عنہ کو احادیث مل گئی، دوسرے صحابہ نے کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جہاں تاؤن پھیلا ہو تو وہاں نہ جایا جائے اور نہ وہاں کے لوگ کہیں دوسری جگہ جائیں، یعنی جو جہاں وہیں رکے تاکہ وہ بیماری پھیلے نہ. سبحان اللہ، دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے رسول اکرم نے بات ارشاد فرمائی تھی جو آج ڈاکٹرز ہم کو بتاتے ہیں. اب کووڈ میں کیا ہوا تھا، سارے فلائٹس بند ہو گئے تھے اسی لیے نا، کیونکہ وہ بیماری پھیلے نہ. تو عمر رضی اللہ عنہ کو اس وقت ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا تھا کہ امیر المومنین، یعنی آپ کیوں رک گئے، یعنی آپ کے اس وجہ سے رکے ہیں، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ امیر المومنین اس لیے رکے کہ کہیں وہ بیماری ان لوگوں کو بھی نہ لگ جائے جو ان کے ساتھ آ رہے ہیں، یا ان کو بھی نہ لگ جائے. تو کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اللہ نے تو تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ اگر آپ کی موت یہاں آ کر ہونی ہے یا یہاں آ کر یہ بیماری خدا نخواستہ لگنی ہے آپ کو، تو یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نے کتنا اچھا جواب دیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ جواب ہمارے لیے بہت بہت ہی ہمارے ایمان کو مزید بڑھانے کے لیے کافی ہے الحمدللہ، کہ اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو احتیاط بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو یہ سجھایا ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہم ایسی بیماری کی جگہ نہ جائیں، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھی تھی. تو آئی بات سمجھ میں؟ انی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے اس سے پہلے کبھی کسی کو نہ دی ہو. اور سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کہ ان کو ایسی بادشاہت دی گئی کہ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، جنات ان کے لیے مسخر تھے، وہ چیونٹیوں جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے الحمدللہ. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا کچھ عطا نہیں کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، جو مانگنا ہے، جو آپ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہوگا آپ کو جو ملنا ہے وہی ملے گا. اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے رکھ دیا آخرت میں، جب آپ کو جو دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی دنیا میں تو اس کا اجر دیا جائے گا آخرت میں آپ کو. تو اگر نہیں بھی قبول ہوئی تو وہ بھی اللہ کے فیصلے میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ نے میری دعا کیوں نہیں سنی. یہ جملہ تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرتا ہے، یعنی ہمارے ایمان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے جب ہم ایسا جملہ بولتے ہیں. دیکھیں انسان کی زندگی اور موت تو لکھی ہوئی ہے، جتنا اس کو جینا تھا اس نے جی لیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے والد کب تک حیات رہے، سمجھے کتنے سال کی ایج میں ان کا انتقال ہوا؟ 74. آپ دیکھیں کہ 74 میں تو یعنی بعض اوقات انسان اتنا مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے موت کی دعائیں مانگتا ہے. تو آپ سوچیں جن کے ابھی، جیسے ابھی میرے قریبی کوئی تین لوگ میرے قریبی جاننے والے ہیں جن کے جو بچے ہیں ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. چھوٹی بچی ایک کی 6 سال کی ہے، اور ایک کا تو بچہ بعد میں پیدا ہوا، اور ایک بچہ کچھ شاید 1 سال کا یا 8 مہینے کا ہے. ان تینوں کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 74 ایئرس کی ایج دی آپ کے فادر کو، اور آپ کتنے بڑے ہونے کے بعد بھی اپنے فادر کی شفقت سے فائدہ اٹھاتے رہے الحمدللہ. اور 74 یہ جو بھی ایج ہوتی ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے تو جو بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر ہے، ارذل العمر جس کو کہتے ہیں، جس میں انسان محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا، جب اس کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، جب اس کے پیروں سے چلا نہیں جاتا، جب اس کے کانوں سے سنائی نہیں دیتا، تو انسان خود اتنا کمزور ہو جاتا ہے اور وہ خود جھنجلا جاتا ہے کہ مطلب یعنی میں ایسی اپاہج لائف گزار کے میں کیا کروں، میں دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہوں. تو ایکچولی موت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے انسان کے لیے. آپ دیکھیں گھر والے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کب تک کوئی کس کو ٹیک کیئر کرتا رہے گا؟ یعنی اگر کوئی بیڈ پر ہے مریض تو اس کو بیڈ سورس ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھانا بٹھانا، باتھ روم لے جانا، واش روم لے جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے، وہ دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے اتنی بڑھاپے کی عمر میں موت ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں تک آپ کے والد کو حیات رکھا، اور آپ ان کی محبتوں سے، شفقتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی الحمدللہ. کئی لوگ ہیں جن کے فادر کی ڈیتھ تو یعنی کوئی 12 سال کا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی 14 سال کا تھا فادر کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی 1 سال کا تھا اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ پھر بتائیں ان میں اور آپ میں پھر آپ نے شکر گزار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ جملہ تو ہمیں بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا نہیں سنی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی اور چیز عطا کرنا چاہے، یا ہو سکتا ہے اس میں کچھ حکمت ہو اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہماری دعا قبول نہیں فرمائی. ان ضرور اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرنا چاہتا ہوگا، اور ایسی دعائیں نہیں ہم کر سکتے. اب دیکھیں کوئی اگر یہ دعا کرے کہ میرے ابو میرے امی ہمیشہ زندہ رہیں، ایسی یہ دعا صحیح ہے؟ آپ بتائیے، لکھ کر جواب دیجئے آپ لوگ مجھے یہ والے سوال کا. کیا آپ یہ دعا کر سکتے ہیں یا آپ نے کرنی چاہیے کہ میرے والد اور والدہ زندگی بھر یعنی میری زندگی کے بعد بھی زندہ رہیں؟ کوئی رہ سکتا ہے زندہ؟ کیا کوئی ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے؟ یا کوئی 200 سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ بھلا بتائیں آپ مجھے، ایون 100 سال ہی لے لیں. تو ایسی دعا تو یعنی انسان کو خود جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل اور شعور دیا ہے، تو ہمارے عقل اور شعور کے حساب سے بھی ہم دیکھیں کہ ہم کون سی دعا کر سکتے ہیں جو پاسبلٹیز میں سے ہے. جیسے کوئی دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ میں آسمان پر جانا چاہتی ہوں، وہاں سے کوئی ایک تارا توڑ کر لانا چاہتی ہوں. آپ بتائیے یہ کوئی دعا صحیح ہے؟ یعنی کہ عقل کو بھی یہ دعا اپیل کرتی ہے، یعنی کوئی عقل کوئی شخص اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو چھوڑ دیں ابھی فی الحال، ایک نارمل کوئی نان مسلم شخص سے بھی آپ پوچھیں کہ آپ اگر یہ دعا کر رہے ہیں یا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ آسمان پر جا کر وہاں سے کوئی تارا توڑ کر لائیں گے یا چاند کو توڑ کر لے کر آئیں گے زمین پر، تو یہ دعا صحیح ہے؟ نہیں. تو جو چیزیں ممکن نہیں ہیں وہ دعا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ دنیا کی کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو آپ ضرور مانگیں. یعنی کسی کے پاس آپ نے کوئی اچھی کار دیکھی تو اس کار کو دیکھ کر ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی کار عطا کر دے، بلکہ اس سے اچھی کار عطا کر، تو یہ دعا آپ ضرور کر سکتے ہیں. کسی کا آپ نے گھر دیکھا تو آپ اس کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ برکت دے اس گھر میں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر گھر عطا فرما، تو ضرور یہ دعا آپ کر سکتے ہیں. جی، نیکیوں والے جو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ایون ہمارے والدین کے لیے، جیسے ابھی حالانکہ پرسنل بات ہو جائے گی لیکن میں اپنے نانا کا بتاتی ہوں کہ الحمدللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کافی ان کی عمر ہو گئی ہے، اور میں نے تو ان سے بہت کچھ سیکھا نہیں بلکہ ہم سب نے ان سے بہت سیکھا ہے نیکی کا کام. جو ان کا تقویٰ تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اب وہ فی الحال ان کو سنے بھی نہیں آ رہے، ان کو پڑھنے کی بہت عادت تھی، سارے دینی کتابیں پڑھتے رہتے تھے، انہی کی وجہ سے ہم کو دینی کتابوں کا شوق ہوا الحمدللہ. تو اب وہ نہ پڑھ سکتے کیونکہ ان کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، ان کے کانوں سے سنائی نہیں دیتا ہے، اور اب وہ چل بھی نہیں سکتے ہیں. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، کیونکہ ایک بوڑھا انسان جو بالکل بوڑھا ہو گیا وہ سن بھی نہیں سکتا تو وہ کیا کرے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تو وہ اکیلا بیٹھا رہے کیونکہ کسی کی بات اس کو سنی نہیں آ رہی ہے، اس کو آنکھوں سے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ چل نہیں سکتا کہ کہیں باہر جا کر باہر کی آب و ہوا سے لطف اندوز ہو سکے، تو اس کی زندگی کیا ہے؟ تو وہ خود یہ کہتے رہتے ہیں کہ موت بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اب ہم موت مانگ تو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے، لیکن وہ بار بار کہتے ہیں کہ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، کیونکہ انتہائی بوڑھا شخص یا بوڑھا انسان، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، جب وہ سن نہیں سک رہے ہوں، دیکھ نہیں سک رہے ہوں، چل نہیں سک رہے ہوں، تو پھر وہ کیا کریں گے آپ بتائیے. تو موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اور 74 ماشاءاللہ قوت اللہ باللہ، اللہ تعالیٰ سبھی کے والدین کو اللہ تعالیٰ جن کی وفات ہو چکی ہے مغفرت فرمائے، اور جن کے حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کے ساتھ زندگی دے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ رکھی ہو زندگی. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا نہیں سنی. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی ہر چیز کے لیے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہمیشہ زندہ رکھ. اب ہم تو ینگ ہیں نا، ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں. اب جو ہمارے والدین بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب وہ 70 سے اوپر پہنچ جاتے ہیں، آپ خود بتائیے وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. ہر چیز کے لیے کیا وہ محتاج نہیں ہوتے؟ اور بعض اوقات بچے ہی، یعنی ہر جگہ بچے تو اچھے نہیں رہتے نا، بعض اوقات بچے ہی جھنجھلا جاتے ہیں یا بیزار ہو جاتے ہیں اپنے والدین کی خدمت سے. وہ ایک الگ تکلیف ہوتی ہے پھر والدین کو، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہوگی، آپ بتائیے. بالکل. تو یہ کہ ہم دعا ضرور کریں، لیکن دعا ایسی کریں جو ہمیں زیب دیتی ہو، جس کی ہمیں اجازت ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں جو مانگنا چاہیں، دولت، خوب دولت مانگیں آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے منع نہیں کرتا ہے. آپ اچھی زندگی مانگیں، لیکن یہ موت اور حیات یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے کہ مطلب ایک دن تو ہر ایک کو جانا ہی، ہر حال میں جانا ہے، مرنا ہی ہے اسے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرنے نہ دینا، ان کو ہمیشہ زندہ ہی رکھنا، یہ تو تکلیف والی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے. اور ہمیشہ ہم کو دوسروں کو بھی دیکھتے رہنا چاہیے. ہم اپنے آس پاس ہی دیکھتے ہیں کہ اتنے بچے ہیں، اور وہ بچے، چھوٹے بچے اکثر اپنے والد کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں یا بے اختیار ہو روتے ہیں بچے کے، اتنی بچوں کی ہچکیاں بن جاتی ہے کیونکہ ان کے والد تو اب کہیں سے آ نہیں سکتے. جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے والد ان کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ان کو اتنا کیئر کر رہے ہیں، ان کے لیے ہر چیز لا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچوں کے دل میں خیال نہیں آتا ہوگا. چھوٹے بچے ہیں، 6-6 سال کے، 5-5 سال کے، تو کیا ان کا دل کرتا ہوگا آپ سوچیں. اور ہم تو یعنی جن کے والدین ہی اگر 70 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوں تو الحمدللہ بچے بڑے ہی ہو گئے سمجھے. اللہ تعالیٰ وہ بچوں کو بھی صبر دے، جن جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے والد سے وہ لوگ محروم ہیں. تو یہ بہرحال جو اللہ تعالیٰ کا علم، یہ درجہ اولی کی پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ وہ کہاں مرے گا، کس جگہ اس کی موت آئے گی. پھر لوح محفوظ میں مخلوق کی تقدیر. ٹھیک ہے، لوح محفوظ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے لوح محفوظ کو، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ قرآن کیا ہے، لوح محفوظ میں ہے. اور حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر جو بھی چیز پیدا ہونے والی ہے اس کی تقدیر لکھ رکھی تھی، اور کلمے پھر خشک ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مخلوق کی تقدیریں لکھی، یہ درجہ اولی کی دوسری چیز ہے. یعنی ہم لوح محفوظ کی جو ماہیت ہے، یعنی وہ کیسی ہے، کیا چیز ہے وہ لوح محفوظ، کس شیپ کی ہے وہ، کیا جگہ ہے، کوئی دفتر ہے، کیا ہے، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. وہ لکڑی کی ہے، یہ لوہے کی ہے، سونے کی ہے، یہ چاندی کی ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بس ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے. یعنی کوئی محفوظ لوح ہے، اس میں وہ چیزیں لکھی ہے. ہمیں اس بارے میں مزید کچھ کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ہاں، اگر کتاب اور سنت کسی چیز پر روشنی ڈالے تو اس پر ایمان رکھنا، اس پر اعتقاد رکھنا ہم پر واجب ہوگا. ٹھیک ہے، اسے محفوظ کیوں کہا گیا ہے، یعنی اس کی صفت محفوظ کیوں ہے، لوح کی جو صفت ہے محفوظ کیوں ہے، لوح محفوظ، کہ وہ مخلوق کے ہاتھوں سے محفوظ ہے. کسی کے لیے اس میں کسی چیز کا اضافہ کرنا یا اس میں کوئی چینجز تبدیلی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے علم سے اسے لکھا ہے. یعنی لوح محفوظ میں لکھی گئی چیز کبھی تبدیل نہیں ہوتی. ہاں، تبدیلی فرشتوں کے پاس موجود کتابوں میں ہوتی ہے، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کاملہ ہی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس چیز کو اگر چینج کیا بھی جائے گا تو اس طرح سے چینج کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تقدیر، اور یہ بات بھی لکھ دی کہ اس کو چینج کریں گے انسان کی دعاؤں سے. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ اور رزق میں برکت ہوتی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ بات. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی تھی کہ فلاں کی عمر 50 سال ہوگی، لیکن چونکہ وہ لوگوں سے صلہ رحمی کرے گا اور لوگوں کی مدد کرے گا، لہٰذا اس کی عمر میں مزید اور 5 سال اضافہ کر دیا جائے گا. یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اتنی سمجھ لے تو کافی ہے. تو تمام مخلوقات کی تقدیریں، سب کچھ اس میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لکھا ہوا. اب یہ وہ کیسی ہے، یعنی بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے یا مختصر لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. جیسے قرآن کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن بھی فی لوح محفوظ ہم پڑھتے ہیں، تو کیا قرآن بھی لوح محفوظ میں آیات اور حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے یا اس کا ذکر لکھا ہوا ہے، اور یا یہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جائے گا، یا یہ کہ لوگوں کے لیے ہدایت اور نور ہوگا، یا کچھ اور دوسرے معاملات لکھے ہوئے ہیں؟ تو اگر ظاہری طور پر ہم دیکھیں نصوص کو، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے کا سارا قرآن اجمالاً اور تفصیلاً لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور اگر ہم اس بات کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارتے وقت اس کے ساتھ تکلم فرماتا تھا، تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ لوح محفوظ میں قرآن کا ذکر لکھا ہوا ہے، مگر لوح محفوظ میں اس کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس میں لکھا ہوا پوری طرح سے ڈیٹیل میں لکھا ہوا بھی موجود ہو. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، سورہ شعرا میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً وہ پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہے. یعنی پہلی کتابوں میں مذکور ہے قرآن، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پورا لکھا ہوا تھا پہلے کی کتابوں میں، بلکہ قرآن کا ذکر تھا پہلے کی کتابوں میں، ہے نا، کہ ایک کتاب ہوگی جس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جائے گی، جس کو ان کے فالوورز یاد بھی کریں گے، ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی وہ کتاب. سبحان اللہ، یہ تک انجیل میں لکھا ہوا تھا. اور اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں فرماتے ہیں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی شان والا لوح محفوظ میں ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر لوح محفوظ میں موجود ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مخلوقات کی تقدیریں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ کہ اس میں لکھی ہوئی کسی چیز میں تبدیلی ممکن نہیں، اس لیے کہ اس میں قیامت تک ہونے والے تمام واقعات اللہ ہی کے حکم سے لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھے گئے تھے تمام معاملات لوح محفوظ میں، اور اگر اس میں کچھ چینجز ہونا تھا تو یہ بات بھی پہلے سے ہی لکھ دی گئی تھی کہ اس میں ایسا چینج کیا جائے گا. یہ تو بہت ہی آسان بات ہے جو ہم کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ کرے کہ سمجھ میں آیا، اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے یہ. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا نا کہ ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ، جو محمد بن سیرین تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بات چیت کر رہے تھے، تو کوئی شخص جو کہ جہمیہ فرقے کا تھا، سوری، جو تقدیر کے بارے میں غلط کانسیپٹ رکھتا تھا، جو قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو شخص، تو وہ شخص آیا اور وہ آپ سے ایسی، وہ لوگ تقدیر والے ایسی کا سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اچھا اگر آپ کو یہ معلوم تھا تو پھر ایسا کیا ہے، پھر ایسا کیوں ہوا، پھر ویسا کیوں، ایسا کر کر کے وہ آپ کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے، ابن سیرین نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور کہا رہے تھے کئی گھنٹے وہ شخص بیٹھا رہا کہ اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹائیں تو میں ان سے سوالت کروں، کیونکہ وہ قائل کرنا چاہتے تھے وہ لوگ اپنے سامنے والے کو، یعنی وہ لوگ دلائل دے کر اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے تھے۔ تو کئی گھنٹے بیٹھ کر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ان کے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے شاگرد، انہوں نے کہا کہ استاد آپ نے کیوں اس طرح سے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی، آپ اس کو قائل کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اس کی باتوں سے میں نہ قائل ہو جاؤں، تو میں ایسی باتیں سنوں ہی کیوں جو میرے ایمان میں شک پیدا کرے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اسکالرز تھے، آپ دیکھیں۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے اور اچھا ذہن دے تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں۔ تو یہ تقدیر کا جو معاملہ ہے، بہت ٹچی، بہت حساس اور بہت ہی نازک ٹاپک ہے یہ۔ اللہ نے کہا ہماری زبان سے کوئی غلط بات نکلے اس میں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں حق بات کہہ سکوں، اور غلطی ہوگی تو میری اپنے کم علمی کی وجہ سے ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی تخلیق قلم کی ہوئی، یعنی پین کی، اس پر ایمان لانا، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے فرمایا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ یہ حدیث اوتھینٹسٹی کے لحاظ سے کچھ علماء اس کو صحیح کہتے ہیں اور کچھ علماء اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ کیا چیز پہلے پیدا ہوئی اس کے بارے میں، لہٰذا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی بعض کہتے کہ ضروری ہے اس پر ایمان لانا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا، حالانکہ قلم جامد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمادات، یعنی جو چیزیں ایسی بے جان ہیں، ان سے کس طرح خطاب کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کلام کرے، اور سامنے جو جمادات، جو چیزیں، وہ ہمارے لیے جمادات ہیں، یعنی ہمارے لیے وہ نان لیونگ تھنگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو جس کو چاہے، جو چیز چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مخاطب کرے اور اس کو عقل اور فہم دے دے اور وہ سمجھ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جو جامد اشیاء ہوتی ہیں، یعنی جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت سے وہ عقل ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو شعور بھی دے سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بے جان نہیں۔ جن سے مخاطب ہونا درست ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فصلت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں ہی دھواں تھا، تو فرمایا اس سے اور زمین سے کہ تم دونوں آؤ خوشی خوشی یا ناخوشی۔ انہوں نے کہا ہم آتے ہیں خوشی خوشی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بظاہر ہم اگر آسمان کو مخاطب کریں تو آسمان تو ہم کو جواب نہیں دے گا، نہ زمین ہم کو جواب دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب فرماتا ہے تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم ان کو بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ وہ بے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کا اختیار بھی دے سکتا ہے، سمجھنے کا اختیار بھی دے سکتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو مخاطب کیا، اور ان کا جواب بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور ان کا جواب جو ہے وہ یہاں کیا نظر آ رہا ہے ہم کو، طائعین، یعنی ہم فرما بردار ہو کر آتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو جیسا سوال تھا ویسے ہی جواب دیا گیا، یعنی زمین اور آسمان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو فرما بردار ہو کر آنا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا تھا کہ یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو آگ ہو گئی تھی، نہیں ہو گئی تھی ٹھنڈی، ہے نا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کہ اور ہم ابھی تک پڑھتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لب بام ہے، کہ واقعی میں عقل حیران ہے کہ وہ تو کود پڑے تھے آگ سمجھ کر ہی آگ میں، آگ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کیا حکم دیا تھا کہ ابراہیم کے لیے کیا ہو جائے، سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں فرمایا کہ یا جبال اووی معہ والطیر وعلن له الحدید، اے پہاڑوں تسبیح کرو اس کے ساتھ اور اے پرندوں تم بھی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پہاڑ ان کے ساتھ مل کر تسبیح دہرایا کرتے تھے، ہے نا، داؤد علیہ السلام کے لیے آتا ہے یہ. تو یعنی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے حاصل کلام، کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو لکھنے کا حکم دیا تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی. تو اس نے قلم نے کہا، پوچھا کہ کیا لکھوں، اس نے یعنی وضاحت چاہی کہ کیا لکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے. چنانچہ قلم نے اللہ کے حکم سے وہ سب کچھ لکھ ڈالا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کو رد نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں آپ دیکھیں دوسرے سارے فرقوں کا یہاں پر جو عقیدہ ہے وہ باطل قرار پا رہا ہے، کہ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے فعل لازم نہیں آتا، نہیں اللہ تعالیٰ فاعل نہیں ہے، کچھ کام کرنے والا نہیں ہے. اس کو کہتے کہ اچھا ایسا نہ کہو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی چیز بنا کر پیش کر دیتے ہیں، تو وہ بھی چیز غلط ہے. تو انسان کو جو کچھ میسر آ جائے وہ اس سے رک نہیں سکتا تھا، اور جو کچھ میسر نہ آئے وہ اسے مل نہیں سکتا تھا. آپ دیکھیں ہر نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، میں تو کہتی ہوں کہ ہمارا تقدیر پر ایمان اور جو بھی دنیا میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس ایک چھوٹی سی دعا سے ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، ذکر سے. اتنا اچھا لگتا ہے مجھے وہ جملہ، اور وہ ایسا ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے وہ جملہ کہ اللہم لا مانی لما اعطیت ولا موت لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چیز عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز کسی کو کوئی دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ تعالیٰ روک دے وہ کوئی اسے دے نہیں سکتا، کیونکہ ہر چیز کس کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. سبحان اللہ، بہت ہی اچھی وہ دعا جملہ ہے وہ، جو ہم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، جو ہم کو سکھایا گیا ہے. تو اگر ہم کو یہ اس بات پر ایمان ہو جائے تو ہم مطمئن رہیں گے، پھر جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر بھی مطمئن رہیں گے، جو کچھ نہیں ملا ہے اس پر بھی مطمئن رہیں گے الحمدللہ. تو ما اصابہ، یعنی جو بھی کچھ تم کو پہنچتا ہے، ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ جس چیز کا میسر آنا اس کے مقدر میں کر دیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی اور اسے ہرگز نہیں چوک سکے گی، اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو کچھ بالفعل اسے میسر آ گیا ہے اس کا چوک جانا بھی ممکن ہی نہیں تھا. یعنی جو کچھ مل، جیسے جو کچھ مل چکا ہے اس کو، جیسے ہمارا جو بھی ہم پیدائش ہماری ہے، ہمارا پیدا ہونا، ہم کو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا فلاں لڑکی ہوگی فلاں لڑکا ہوگا، اس کا رنگ ایسا ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس سے کوئی روک نہیں سکتا تھا. یعنی ہر چیز اپنی جگہ پر درست ہے، اس کے معنی یہ ہوئے، اور ان میں کوئی کسی میں کوئی تضادات یا کوئی غلط نہیں ہے. اور جو کچھ نہیں ہو سکا، یعنی جو میسر نہیں ہو سکا، وہ چیز اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی. اب کوئی، اب دیکھیں آئینہ دیکھ کر لوگ کہتے کہ اچھا ارے تھوڑی سی ناک ستواں ہوتی تو اچھا تھا، کھڑی ہوتی تو اچھا تھا، آنکھیں تھوڑی بڑی ہونا تھا، رنگ تھوڑا گورا ہونا تھا، یا ایسا نہیں ایسا ہونا تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا کہ آپ کی ناک ایسی ہوگی، آنکھ ایسی ہوگی، رنگ یہ ہوگا، فلاں فلاں فلاں. جو چیز نہیں ملی آپ کو وہ آپ کو میسر آ ہی نہیں سکتی تھی. جو کچھ نہیں ملا آپ اس کو کہیں کہ یہ چوک گیا، لیکن ایکچولی وہ آپ کی قسمت میں تھا ہی نہیں، آپ کو وہ میسر آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ میسر نہیں ہوا. تو یہ چیزوں پر اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر بڑے سے بڑی جو مشکل بھی آتی ہے، بڑی سے بڑی کوئی محرومی بھی ہوتی ہے، تو انسان کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہوگی. اور جب اگر آپ دیکھیں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ فلاں ہو سکتا ہے کسی میں کوئی چیز کی کمی ہو یا کوئی چیز سے کوئی محروم ہو، تو ہم یہ سوچتے ہیں، یہ سوچیں نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ فلاں ایک چیز کی کمی رکھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے 100 چیزیں ہم کو عطا کر دی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ دیتا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے، زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، قلم کا خشک یعنی ڈرائی اور رجسٹروں کا بند ہونا، قلمیں خشک ہو گئی اور رجسٹر لپیٹ دیے گئے، اس سے مراد تقدیر کی قلمیں ہیں یعنی پین جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر لکھی ہے، یعنی وہ خشک ہو گئی ہیں، اب ڈرائی ہو گئی ہیں، اور صحف رجسٹر لپیٹ لیے گئے، یہ اس بات سے کنایا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اب جو اللہ تعالیٰ کو لکھوانا تھا تقدیر میں وہ لکھوا چکا اللہ تعالیٰ، اب نہیں کچھ ہو سکتا. جیسے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سراقہ بن مالک بن جاسم جو رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ہمارے دین کی اس طرح وضاحت فرما دے گویا کہ ہم ابھی پیدا ہوئے ہوں، ہمارے آج کے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ قلمیں خشک ہو گئیں اور تقدیریں جاری ہو گئیں، یا اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ قلم خشک ہو گئے اور تقدیریں جاری ہو گئیں. سراقہ کہنے لگا، پھر عمل کی کیا حیثیت ہے؟ پھر ہم عمل کیوں کریں؟ آپ دیکھیں سیم ایگزیکٹ وہی کوشچن ان لوگوں نے تو لا علمی کی بنا پر کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ نئے نئے مسلمان تھے نا، وہ نہیں جانتے تھے، آج تو جان بوجھ کر لوگ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عمل کرتے رہو، ہر ایک عمل آسان کر دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سبحان اللہ، یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. یعنی صحابہ بھی تھوڑا حیران تھے کہ اچھا جب آلریڈی پہلے سے لکھ دیا جا چکا ہے تو پھر ہم کوشش کیوں کریں، ہم عمل کیوں کریں؟ تو نہیں، جو عمل وہ عمل بھی لکھا گیا تھا آپ کی قسمت میں، یعنی یہ بات لکھی گئی تھی کہ فلاں شخص یہ عمل کرے گا اور فلاں شخص یہ عمل نہیں کرے گا. ایک اور واقعہ ہم لوگ اگلے کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، علی رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے وہ، اور وہ واقعہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور رسول اکرم کا جو اس پر جواب یہ جملہ ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے الحمدللہ. تو میں اگلی کلاس میں ڈسکس کروں گی اس کو انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے جو بات فرمائی گئی ہے، جو بات ہم کو سوری سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم عمل کرتے رہو اور تمہارے لیے وہ عمل کرنا ہی آسان کر دیا جائے گا. یعنی تم یہ کہہ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ اچھا جب پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو ہم کیوں کریں عمل، اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالیں. نہیں، تم عمل کرتے رہو اور وہ عمل تمہارے لیے آسان کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک علی اللہ یسیر. کہ آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک یہ کتاب میں ہے اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سب کچھ کتاب میں لکھ بھی رکھا تھا، لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. مطلب تو علم تعلم یعنی مخاطب کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو زمین اور آسمان کے اندر ہے، یعنی یہ عام ہے، یعنی وہ آسمان اور زمین میں موجود تمام چیزوں کو، اس کے اعمال اوصاف کو، ہر چیز کو، اعمال احوال جو بھی ہونے والا ہے سب کو جانتا ہے. اور کتاب سے مراد یہاں لوح محفوظ ہے، یعنی لکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان سی بات ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ آگے بھی فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہا ان ذلک علی اللہ یسیر. نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں مگر وہ کتاب میں لکھی ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. یقیناً یہ لکھنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. جیسے کچھ بھی ہو، چاہے وہ قحط ہو، زلزلے ہو، سیلاب ہو، یعنی جو بھی آفات آتی ہیں، قدرتی آفات یا بیماریاں ہیں یا تباہ کن وبائیں، ہوائیں، جیسے کووڈ تھا، اور یہاں بھی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. اور جو نبراہ یعنی انہیں پیدا کرنے سے پہلے، اور نبراہ میں ضمیر جو لوٹ رہی ہے، مصیبت بھی ہو سکتا ہے، مصیبت کی طرف بھی ہو سکتی ہے، انسان کی جانوں کی طرف بھی، نفسوں کی طرف بھی، اور زمین کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے. اور یہ سب کچھ صحیح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو اسے پیدا کرنے سے پہلے، مصیبت زدہ شخص کو پیدا کرنے سے پہلے، اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا. سبحان اللہ. تو رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. حدیث صحیح سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یعنی لکھ دیا تھا، یہ ثابت ہے. اسی لیے بنا پر وہ بات صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ قلم کو حکم دیا کہ لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھو، تو کہا کہ ہر چیز جو قیامت تک ہونے والی ہے وہ سب لکھ دی جائے. سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی نازک اور حساس ٹاپک ہے. امید ہے آپ کو اتنا سمجھ میں آیا ہوگا، اور اسے بہت اصل میں ہمارا ایمان بڑھتا ہے یہ ٹاپک سے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اور اس کے زیادہ ہم اس میں نہ جائیں، ڈیپ میں نہ جائیں، تو یہ زیادہ بہت اس کے بارے میں نہ سوچتے رہیں، تو اس سے ہمارے بہت سارے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اور زندگی میں اگر کچھ ایسی کمی یا کوئی چیز میں نقصان ہو جائے تو اس پر بھی ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب کی وجہ سے ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، اللہ نے میرے لیے چاہا تو ہوا، ضرور اس میں کوئی خیر ہوگی، میں نہیں جانتی۔ اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد یقیناً آپ کو وہ خیر نظر آتی ہے، آپ خود پھر اپنے اوپر افسوس کرتے کہ دیکھو ہم اس وقت اتنا پریشان تھے، حالانکہ دیکھو یہ ایسا ہوا تو ہی یہ اچھا ہوا۔ الحمدللہ، تو جو کچھ ہونا رہتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے رہے سے مین چیز آپ دیکھیں جو نارملی چیز ہم کو نظر آتی ہے، کوئی چیز کا گم ہو جانا، کوئی نقصان ہو جانا، کبھی کسی کی کوئی انگوٹھی گم ہو گئی، کوئی ایئر رنگ گم ہو گئے، ہم اس وقت افسوس کرتے کہ ہائے یہ گم گئے، تو ہم کو انہ للہ و انہ الیہ راجعون۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو کوئی اور اچھی چیز عطا کر دے، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹی مصیبت ٹال دی آپ کی، وہ انگوٹھی کے گم ہو جانے سے یا ایئر رنگ کے گم ہو جانے سے، اور کوئی بڑی مصیبت سے آپ کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح سے بعض اوقات رشتوں کا نہ ہونا، شادی کا نہ ہونا یا شادی کا ٹوٹ جانا، ہم کو لگتا ہے کہ ارے ایسا کیوں ہو گیا، ہم کو تکلیف ہوتی ہے دل میں اس وقت، لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو اتنا اچھا عطا کرتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کتنا اچھا ہو کہ وہاں رشتہ نہیں ہوا یا وہاں شادی نہیں ہوئی یا وہ شادی ٹوٹ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے یا کوئی خیر لکھ رکھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو بعض اوقات بزنس کا نقصان ہو جانا، بزنس میں نقصان ہو جانا، یعنی نفع کی بجائے نقصان ہونا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فائدے لکھ رکھے ہوتے ہیں اس کے۔ تو الحمدللہ ہر چیز جو بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے وہ خیر ہو یا ہمارے حساب سے وہ شر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ضرور خیر رکھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے والا بنائے، اور ہمارا ایمان ہو اس بات پر کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس میں ضرور ہمارے لیے خیر ہوتی ہے الحمدللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔